الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم خور و نوش کے باب کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں، یعنی کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں دین نے کیا احکام دیے ہیں. دین ہر پہلو سے نفس انسانی کا تزکیہ چاہتا ہے، یہی دین کا مقصود ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت ہم کو دین کی صورت میں دی ہے، اس کا مقصد ہی یہ بتایا گیا ہے کہ نفس انسانی کو پاکیزہ بنا دیا جائے. یہ پاکیزگی ہم کو دنیا میں حاصل کرنی ہے، اس پاکیزگی کا صلہ جنت ہے. میں نے اس سے پہلے بھی بہت سے مباحث کی تنقید کرتے ہوئے یہ عرض کیا ہے کہ دین کے پورے کانٹینٹ کا اگر آپ جائزہ لیں، دین کے جو مشمولات ہیں اگر ان کا دقت نظر کے ساتھ جائزہ لیں، تو یہ معلوم ہوگا کہ اس میں عبادات ہیں جو اصل میں نفس انسانی کی پاکیزگی کو بڑھانے کا باعث بنتی ہیں. اور اس کے بعد تین ہی طرح کی چیزیں ہوں گی، یعنی ایک وہ جو تطہیر بدن سے متعلق ہے، یعنی انسان کو اپنے اس جسمانی وجود کی صفائی اور پاکیزگی کا کن کن پہلوؤں سے خیال رکھنا چاہیے، یہ دین کا موضوع ہے. کھانے پینے کی چیزوں میں خبیث اور طیب کا فرق ملحوظ رکھنا چاہیے، یعنی ہر چیز کھانے کی نہیں ہے، اور جو چیزیں بھی انسان کھائے گا ان میں اس چیز کا لحاظ کرے گا کہ وہ پاکیزہ ہونی چاہیے. اور تیسری چیز انسان کا اخلاقی وجود، اس میں کوئی آلائش نہیں ہونی چاہیے. جھوٹ ایک آلودگی ہے، اس سے آدمی کو بچنا ہے. اسی طرح سے زنا ایک آلودگی ہے، اس سے آدمی کو بچنا ہے. دوسروں کی جان مال کے خلاف کوئی زیادتی کرنا، یہ ایک آلودگی ہے، اس سے آدمی کو بچنا ہے. تو تمام دین یہی ہے، یعنی اس کے سوا کوئی چیز دین نہیں ہے. آپ اگر غور کریں تو یہی چیزیں ہیں، چار چیزیں ہیں جن کے مجموعے کا نام ہم دین رکھتے ہیں. اور دین ہر پہلو سے نفس انسانی کا تزکیہ چاہتا ہے، یعنی ہر لحاظ سے وہ یہ چاہے گا کہ نفس انسانی پاکیزہ ہو. اس لیے اسے اس بات پر ہمیشہ اصرار رہا ہے کہ باطن کی تطہیر کے ساتھ، تطہیر پاک بنانا، پاکیزہ بنانا، تطہیر کا مطلب کسی چیز کو صاف ستھرا کرنا. اس لیے اسے اس بات پر ہمیشہ اصرار رہا ہے کہ باطن کی تطہیر کے ساتھ کھانے اور پینے کی چیزوں میں بھی خبیث و طیب کا فرق ہر حال میں ملحوظ رہنا چاہیے. عربی زبان میں جو چیزیں پاکیزہ نہیں ہیں ان کو خبیث کہتے ہیں، جو چیزیں پاکیزہ ہیں، صاف ستھری ہیں، ان کو طیب کہتے ہیں. تو قرآن مجید نے یہ اصول ہم کو دیا ہے، بلکہ قرآن مجید کیا، تمام الہامی صحائف نے یہ اصول دیا ہے کہ کھانے پینے میں بھی آدمی کو یہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ کیا چیز خبیث ہے، کیا چیز طیب ہے. سدائے ہوئے جانوروں کے شکار سے متعلق ایک سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بطور قاعدہ کلیہ کے فرمایا ہے کہ وحل لکم الطیبات. قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں جہاں سدائے ہوئے جانوروں کے شکار کا مسئلہ زیر بحث ہے، وہاں ایک سوال سامنے آیا ہے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ایک کلیہ بیان کر دیا ہے، یعنی اس سوال میں کہ کیا چیزیں آدمی کو کھانی چاہیے. تو فرمایا کہ وہ ہل لحکم الطیبات، تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال ہیں. یعنی فرق کس بنیاد پر ہوگا؟ خباثت پر. کسی چیز میں کوئی آلودگی ہے، کوئی چیز پاکیزہ نہیں ہے تو وہ نہیں کھانی چاہیے، اور جو چیزیں پاکیزہ ہیں ان کو کھانے میں کوئی معنی نہیں ہے، وہ سب حلال ہیں. اس سے یہ بات آپ سے آپ واضح ہوئی کہ خبائث حلال میں ممنوع ہے. جب یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طیبات حلال ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو پاکیزہ نہیں ہیں وہ ممنوع ہیں، ان کو آدمی کو نہیں کھانا چاہیے. یہود و نصارہ نے اس معاملے میں افراط و تفریط کا جو رویہ اختیار کیا، افراط یعنی کسی چیز میں حد سے بڑھ جانا، تفریط کسی چیز میں جہاں تک جانا چاہیے اس سے نیچے رہ جانا، تو یہود اور نصارہ دونوں نے اس میں افراط تفریط کا رویہ اختیار کیا. یعنی نصارہ نے یہ کیا کہ ہر پاکیزگی اور عدم پاکیزگی کی شرط اٹھا دی، ان کا سب کچھ کھایا جا سکتا، یعنی یہ ختم ہو گیا معاملہ. کیونکہ شریعت انہوں نے ختم کر دی. میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ حادثہ ان کی تاریخ میں کس طریقے سے ہوا تھا. یعنی جب وہ لوگ بنی اسرائیل میں سے نکل کر دوسری قوموں کو دعوت دینے کے لیے گئے تو دین کی دعوت کے جوش میں اور تبلیغ کے جوش میں انہوں نے ہر مسلمان ہونے والے آدمی سے جو ان کی دعوت پر ایمان لایا یہ مطالبہ کیا کہ اس کو ختنہ کرانا چاہیے. اب کوئی آدمی 80 سال کی عمر میں ایمان لا رہا ہے, کوئی 60 سال کی عمر میں ایمان لا رہا ہے, تو اس سے لوگوں کے لیے بڑی مشکل پیدا ہوئی. یہ جو بائبل کی کتاب اعمال ہے اس میں اس کا تفصیلی ذکر ہے اس سارے معاملے کا. جب یہ معاملہ لوگوں کی طرف سے کچھ تردد میں سامنے آیا تو ان کی ایک کونسل ہوئی, اس میں انہوں نے بیٹھ کے سوچنا شروع کیا 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 جائے. تو شروع شروع میں تو یہ اصول انہوں نے قائم کیا کہ ختنے کی پابندی صرف بنی اسرائیل کے لیے. اسی سے پھر ایک اور چیز نمودار ہونی شروع ہو گئی اور وہ یہ کہ یہ شریعت بھی ساری بنی اسرائیل کے لیے. یعنی عیسائی یا نصارہ یہ نہیں کہتے کہ شریعت کوئی چیز نہیں ہے, وہ یہ کہتے ہیں لیکن یہ دنیا کی دوسری قوموں کے لیے اس کی پابندی لازم نہیں ہے. یہ خدا نے جو قوم منتخب کی تھی بنی اسرائیل, یہ ساری شریعت ان کے لیے تھی. تو اسی وجہ سے یہود کے ہاں شریعت کا پورا اہتمام ہے اور نصارہ نے اس معاملے میں تفرید کا رویہ اختیار کیا. اس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہیں ایمان کی دعوت دیتے ہوئے یہی حقیقت اس طرح بیان فرمائی. یعنی نصارہ کے ہاں کیا چیز تھی کہ طیبات کے علاوہ خبائث بھی مباح, اور یہود کے ہاں یہ تھا کہ بہت سے طیبات حلال کیے ہوئے تھے, یعنی ان کے ہاں اس معاملے میں سختی ہو گئی ہوئی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب قرآن مجید نے کہا کہ یہ پیغمبر تمہارے لیے آیا ہے تو یہ کیا کرے گا, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. سورہ اعراف میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ پیغمبر ان کے لیے طیبات کو حلال اور خبائث کو حرام ٹھہراتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل ٹھیک فطرت کے اوپر ان کو قائم کرنا چاہتا ہے, اسی جگہ لانا چاہتا ہے جہاں اللہ کا دین اصل میں تھا کہ طیبات سارے کھائے جائیں, ان میں کسی چیز کو خامخواہ جیسے انہوں نے اونٹ کو حرام کیا ہوا تھا یہ نہ کیا جائے, اور خبائث حرام کیے جائیں. جن لوگوں نے خبائث کو حلال کر لیا ہے, جیسے مثال کے طور پر نصارہ نے سور کو حلال کر لیا, تو یہ بتائے ان کو کہ یہ حرام ہے. تو خبائث اور طیبات کے معاملے میں جو افراط تفریط ان دونوں نے کر ڈالی تھی, قرآن مجید نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تعارف کرایا تو یہ بتایا کہ یہ پیغمبر ان کے لیے طیبات کو حلال اور خبائث کو حرام ٹھہراتا ہے, اور ان کے وہ بوجھ اتارتا اور بندشیں توڑتا ہے جو اب تک ان پر رہی ہیں. یہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاں یہ عام طور پر ہو جاتا ہے کہ بہت سی چیزیں جو دین نہیں ہوتی یا دین میں جن کی نوعیت ایسی نہیں ہوتی کہ ان کو کوئی حکم قرار دیا جا سکے, اس طرح کی چیزوں کو حکم بنا کے, بلکہ واجب بنا کے, بلکہ غیر معمولی اہمیت دے کے لوگوں پر لاد دیا جاتا ہے. تو جب اللہ کے پیغمبر آتے رہے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ یزا ون ہم اسرا ہوں بلغلال التی کانت علیہ. اس طرح کے جو مذہبی بوجھ ڈال دیے جاتے ہیں, یہ بھی ضروری ہے وہ بھی ضروری ہے, یہ اس طرح کی چیزوں کو اتار دیتا ہے. اس وقت بھی ہماری امت مسلمہ کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ ہے. افراد تفریط موجود ہے, یعنی ایک طرف وہ گروہ موجود ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ شریعت کا کلادہ ہی گردن سے اتار کے پھینک دیں, یعنی کوئی چیز رہے ہی نہ باقی, ان کے لیے آخری درجے کی آزادی حاصل ہو جائے. اور کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جن چیزوں کی دین میں کوئی اہمیت نہیں ہے وہ ان کے نزدیک اصل اہمیت کی چیزیں بنی ہوئی ہیں. یعنی وہ ایسے بوجھ ہیں کہ جو انہوں نے لوگوں پر ڈال دیے ہیں. آدمی مسلمان ہونا چاہے, ایمان کی طرف آنا چاہے, تو ایک فہرست موجود ہے ان کے پاس, جب تک وہ اس کے اوپر اس کو پورا نہیں اتار لیتے ان کے ہاں ایمان میں داخلے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی چھٹک کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ ہمیشہ سے رویے دونوں آپ کو یہ ایٹیچیوڈ ملیں گے, یہود و نصارہ کے ہاں اور ہمارے ہاں بھی دونوں ملیں گے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ وَيَعْزَوْا عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, یعنی یہ پیغمبر ان کے وہ بوجھ اتارتا اور وہ بندشیں توڑتا ہے جو اب تک ان پر نہیں ہیں, اتار کے صاف کر دیتا ہے کہ نہیں بس دین اتنا ہی ہے, اتنی ہی بات ہے دین کے اندر, اس زیادہ نہیں ہے, اسی کا تم سے تقاضا کیا گیا ہے, اس سے آگے جو کچھ ہے وہ تمہارے اپنے تصرفات ہیں. تو یہ عام طور پر جب بھی کبھی دعوت حق اٹھتی ہے یا صحیح دین نمایاں ہوتا ہے تو یہ عمل ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی مذہبی لوگ یہی کر چکے ہوتے ہیں کہ ایک طرف کچھ چھوڑ کے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں اور دوسری جانب ایسی چیزیں اپنا چکے ہوتے ہیں کہ جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. تو یہ کام ہر دائی حق کو, ہر دین کے صحیح نقطہ نظر کو واضح کرنے والے کو کرنا پڑتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کیا اور یہ فرمایا کہ یہ پیغمبر ان کے لیے طیبات کو حلال اور خبائث کو حرام ٹھہرا. چنانچہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود آپ کے خلاف جو بڑا پروپیگنڈا کرتے تھے وہ یہی تھے کہ آسانی پیدا کرتے جا رہے ہیں, فلاں چیز بھی نہیں ہے, فلاں چیز بھی نہیں ہے, فلاں چیز بھی نہیں ہے, یہ صورتحال انہوں نے پیدا کر دی ہے. اس کو قرآن نے یہاں اسر و اغلال سے تعبیر کیا, یعنی تمہارے اوپر بوجھ لدے ہوئے تھے یہ اتار رہے ہیں ان کو, اور تم کو وہ سہولت دے رہے ہیں جو تمہارے پروردگار نے تم کو دی. اب یہ اصول ہو گیا, یعنی اصول یہ بیان کر دیا گیا کہ آدمی کو اپنے کھانے پینے کی تمام چیزوں کے بارے میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ان میں سے کیا چیز طیب للطعام ہے, کھانے کے لیے موزوں ہے, پاکیزہ ہے, اس کو کھانا چاہیے, اور وہ چیزیں جو خبائش کی نوعیت کی ہیں, پاکیزہ نہیں ہیں, ان کو نہیں کھانا چاہیے. یہ اصول بیان کیا. ان طیبات و خبائش کی کوئی جامع و معنی فہرست شریعت میں کبھی پیش نہیں کی گئی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اب یہ نہیں کیا پھر کہ وہ ایک پوری فہرست بنائے اور بنا کر آپ کو یہ بتائے کہ یہ دنیا میں جانور, یہ دنیا میں سبزیاں, یہ دنیا میں چیزیں طیبات ہیں اور یہ خبائش ہیں. اس لیے کہ یہ تو لا تحصا, اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس دنیا میں پیدا کر دیا ہے اس میں تو آپ گننے کے لیے بیٹھ جائیں تو دفتر چاہیے اس کے لیے, یہ نہیں ہو سکتا, ممکن نہیں ہے. تو اصولی بات کہی کہ طیبات حلال ہیں اور خبائش حرام ہیں. اس کی وجہ کیا ہے, کیوں فہرست نہیں پیش کی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت اس معاملے میں بالعموم اس کی صحیح رہنمائی کرتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان اس معاملے میں بالعموم غلطی کھاتا ہے, اس لیے کہ تمام فطری معاملات میں کھاتا ہے. تو انسان کی فطرت عام طور پر رہنمائی کر دیتی ہے, یعنی اس کو یہ بتانے کے لیے کسی قرآن کی یا بائبل کی آیت کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بول و براز مثال کے طور پر پخانہ پیشاب کھانا بری بات ہے. لیکن بہرحال دنیا میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو بڑے اطمینان کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس سے اچھا مشروب کوئی نہیں, یہ ہو سکتا ہے, لیکن اس طرح کے معاملات شاذ ہوتے ہیں. عام طور پر لوگ ان چیزوں کے بارے میں خود ہی متنبہ ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت اس معاملے میں بالعموم اس کی صحیح رہنمائی کرتی ہے اور وہ بغیر کسی تردد کے فیصلہ کر لیتا ہے کہ کیا چیز طیب اور کیا خبیث. عام طور پر اس کو غلطی نہیں لگتی اس معاملے میں, فیصلہ ہو جاتا ہے, دنیا بھر میں ہوتا رہا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیے, اس کی بڑی سادہ مثال یہ ہے کہ نصارہ ہے, عیسائی ہیں, اس وقت دنیا میں سب سے بڑی تعداد نہیں کی ہے نا مذہبی لحاظ سے, وہ یہ اصول میں مانتے ہیں کہ کھانے پینے کے بارے میں کوئی مذہبی پابندی نہیں ہے. اصول میں یہ مانتے ہیں, ہمارے لیے کوئی پابندی نہیں, اگر کوئی پابندیاں ہیں تو وہ یہود ان کے لیے ہوگی, یہود کے لیے, ہمارے لیے نہیں. لیکن کیا سب کچھ کھاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. یعنی ایسا تو نہیں ہے نا کہ ان کے دسترخوان پر بول و براز سجا دیا جاتا ہے. آدمی یہ دیکھ کر کہ ٹھیک ہے فلاں فلاں چیز کھائی جا سکتی ہے, کیا سب کچھ کھا لیتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. یعنی ابھی بھی ایسا نہیں کہ آپ یورپ میں جائیں, امریکہ میں جائیں تو وہاں آپ کو شیر پکا کے دیے جا رہے ہیں, ہاتھی پکا کے دیے جا رہے ہیں, سانپ پکا کے دیے جا رہے ہیں. دنیا میں ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ فطرت اس حد تک مسخ ہو چکی ہوئی ہے, لیکن بالعموم انسان ٹھیک جگہ پہ ہوتا ہے. وہ ہمیشہ سے جانتا ہے کہ شیر, چیتے, ہاتھی, چیل, کوے, گد, عقاب, سانپ, بچھو اور خود انسان کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے. یعنی یہ بات کہنے کو تو انسان میں بھی گوشت پایا جاتا ہے, اور جن لوگوں نے کھایا ہے وہ کہتے ہیں کہ بہت لذیذ ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں بھی آپ جانتے ہیں کہ انسان بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کچھ تردد محسوس کرتا ہے کہ وہ کھائے یا نہ کھائے. تو اس میں ہمارا اپنا ذوق اور ہمارا اپنا پس منظر بھی اپنا کام کرتا ہے. لیکن عام طور پر ان چیزوں کے بارے میں آپ ہندوؤں کے پاس بیٹھ جائیں, دوسرے لوگوں کے پاس بیٹھ جائیں, تو یہ مانیں گے کہ یہ نہیں, کھانے کی چیزیں نہیں ہیں. وہ ہمیشہ سے جانتا ہے کہ شیر, چیتے, ہاتھی, چیل, کوے, گد, عقاب, سانپ, بچھو اور خود انسان کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے. اسے معلوم ہے کہ گھوڑے اور گدے دسترخوان کی لذت کے لیے نہیں, سواری کے لیے پیدا کیے گئے. یعنی یہ ایک عام علم ہے جو انسانی فطرت میں موجود ہے. ان جانوروں کے بول و براز, پیشاب پخانے کو بول و براز کہتے ہیں, ان جانوروں کے بول و براز کی نجاست سے بھی وہ پوری طرح واقف ہے. نشہ آور چیزوں کی غلاظت کو سمجھنے میں بھی اس کی عقل عام طور پر صحیح نتیجے پر پہنچتی ہے. یعنی یہ صحیح ہے کہ شراب پیتے ہیں لوگ, لیکن بہرحال نشہ آور چیزوں کو پسند نہیں کیا جاتا. لوگ جانتے ہیں کہ یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں, اور جو نشے خاص طور پر اب اس زمانے میں بہت عام ہوئے ہیں, آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں ان کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ نہیں, یہ بہت نقصان دہ ہے اور انسانی عقل پر ان کا بڑا برا اثر پڑتا ہے, انسانی شخصیت پر بہت برا اثر پڑتا ہے, یہ چیزیں کھانے پینے کی نہیں ہیں. نشہ آور چیزوں کی غلاظت کو سمجھنے میں بھی اس کی عقل عام طور پر صحیح نتیجے پر پہنچتی ہے. چنانچہ خدا کی شریعت نے اس معاملے میں انسان کو اصلاً اس کی فطرت ہی کی رہنمائی پر چھوڑ دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اصول بیان کیا کہ طیبات کھاؤ, خبائش سے پرہیز کرو. تو اصلاً تو انسان کو چھوڑ دیا گیا کہ وہ اب خود ہی فیصلہ کرے گا. اب اس فیصلے میں کہیں اختلافات بھی ہوں گے, کسی چیز کو ہو سکتا ہے کہ ہم خبیث سمجھیں اور نہ کھائیں, پاکیزہ نہ خیال کریں اور کوئی دوسری قوم یا گروہ اس کے معاملے میں کم تردد کا اظہار کرے. اس کی بڑی عمدہ مثال خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آ گئی کہ یہ جو خباثت ہے کسی چیز کی یا اس کا پاکیزہ نہ ہونا ہے, اس میں انسانی ذوق بھی فرق کرتا ہے. مثلاً عربوں کے ہاں صحرائی گو کھائی جاتی تھی, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پکا کر رکھ دی گئی, تو آپ نے فرمایا کہ نہیں میں نہیں کھاؤں گا. تو ظاہر ہے کہ پیغمبر کا یہ کہنا کہ میں نہیں کھاؤں گا یہ بڑا سوال پیدا کرتا ہے. تو فوراً سیدنا خالد موجود تھے, خالد بن ولید, تو انہوں نے اور غالباً کسی اور صحابی نے یہ سوال کیا کیا حرام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں میرا ذوق بات کرتا ہے. یعنی گویا پیغمبر کے ذوق لطیف پر یہ گراں تھا کہ اگرچہ کوئی حرام چیز نہیں ہے لیکن ہوتا ہے نا کہ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے آپ طبعی ایک کراہت محسوس کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں میں نہیں کھاؤں گا. اور یہ معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملے میں طبیعت میں ویسے ہی بڑی لطافت تھی, کپڑوں میں, لباس میں, رنگ کے انتخاب میں, سب میں ایک خاص ذوق تھا آپ کا. تو آپ نے کھانے سے انکار کر دیا. تو حضرت خالد نے آپ کے سامنے بیٹھ کے پلیٹ اٹھائی, وہ جو کاپ جس میں رکھا گیا تھا, اور بڑے مزے کے ساتھ کھائی. تو آپ نے اس پر کوئی نکیر نہیں کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عمومی رجحان اس میں ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد تھوڑا بہت جس طرح کہ ہم اجتہادی معاملات میں اختلاف کرتے ہیں, بھی اجتہاد ہے نا ایک, یعنی میری فطرت ایک چیز کے معاملے میں زیادہ حساس ہو سکتی ہے, کسی دوسرے کی کم ہو سکتی ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے تسلیم کیا, مانا ہے اس بات کو, اور اس بنیاد پر کہا ہے کہ تم خود فیصلے کر سکتے ہو, کرو فیصلے اس معاملے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچلی والے درندوں, چنگال والے پرندوں, جلالہ اور پالتو گدے وغیرہ کا گوشت کھانے کی جو ممانعت روایت ہوئی ہے وہ اسی فطرت کا بیان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں کے اوپر بعض چیزیں بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ کچلی والے درندے جو ہیں, یعنی وہ تمام درندے جن کے ہاں یہ دانت کچلی کی طرح ہوتے ہیں جو گوشت پھاڑ کے کھاتے ہیں, جیسے شیر ہے, چیتا ہے, تو اس طرح کے درندوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں کھانے چاہیے, یہ اسی فطرت کا بیان ہے. چنگال والے پرندے, یعنی پرندوں کا گوشت بہت انسان کے لیے محبوب چیز رہی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ آپ مرغابی تو کھاتے ہیں, عقاب نہیں کھاتے, کبوا نہیں کھاتے. تو چنگال والے پرندے ہیں نا جو اس طریقے سے شکار کو پکڑتے ہیں, تو ان کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں کھانے چاہیے آدمی کو. یہ بالکل اسی انسانی فطرت کا بیان, یعنی جب سوال سامنے آیا ہے وضاحت کر دیا آپ نے. اسی طرح ایک جانور ہے, حلال جانور ہے, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بعض اوقات گندگی ہی میں رغبت محسوس کرنے لگ جاتا ہے. یہ جانوروں کی ایک خاص طرح کی نفسیاتی بیماری ہوتی ہے, بعض جانوروں میں ہو جاتی ہے, مرغیوں میں بعض اوقات ہو جاتی ہے, اسی طریقے سے یہ اونٹوں میں بھی ہو جاتی ہے. تو اس کو جلالہ کہتے ہیں عربی زبان میں. اس طرح کے جانور جو گندگی پر لگ جائے, ایک ہے کہ گندگی پہ بہت مار دیا جانور نے کسی موقع کے اوپر, وہ تو میرا خیال یہ ہے کہ پالتو مرغیاں یہی کام کرتی رہتی ہیں, لیکن یہ کہ گندگی ہی اصل ان کی غذا بن جاتی ہے. تو اس کے بعد گوشت کے اندر بھی ایک مرحلے کے میں جا کے کوئی بو کسی کیفیت پیدا ہو جتی ہے. اس طرح کے جانوروں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ نہیں کھانے چاہیے, یعنی مطلب یہ ہے کہ اب یہ کراہت اور خباثت کے دائرے میں داخل ہو گئے, اگرچہ حلال تھے جانور, بکری تھی, بیڑی تھی, اونٹی تھا, لیکن ہو گیا. اچھا پالتو گدے, پالتو گدے کے بارے میں تو معلوم ہے نا کہ عربوں کے ہاں تو کوئی زیادہ ہی بات نہیں تھی اس معاملے میں, اور انہوں نے ایک موقع کے اوپر گدے کا گوشت گدے ذبح کر کے باقاعدہ ہانڈیوں پہ چڑھا دیا, تو حضور نے بہت سختی کے ساتھ کہ یہ غلیظ نہیں, یہ گوشت کھانے کا نہیں. تو یہ گویا پیغمبرانہ فطرت کی لطافت ہے جس کا ظہور ہوا, اور آپ نے بعض چیزوں کے بارے میں جہاں لوگ تھوڑے سے کم محسوس کر رہے تھے ایک چیز کو, وہاں یہ وضاحت بھی کر دی. تو یہ سب اسی فطرت کا بیان ہے, یعنی مطلب یہ کہ ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں انسانوں کو کوئی ابہام تھا. عام طور پر عقاب نہیں کھاتے لوگ, شیر چیتا نہیں کھاتے لوگ, لیکن اگر کسی نے محسوس کیا کہ کوئی کھا سکتا ہے اور پیغمبر کے سامنے مسئلہ آیا تو آپ نے بھی یہی بات فرمائی. تو یہ میرے نزدیک اسی فطرت کو بیان کر دیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اس وقت کوئی آدمی آپ سے پوچھے تو آپ کہیں کہ نہیں نہیں یہ درندہ ہے, یہ نہیں کھانا چاہیے. تو یہ اسی طرح کا بیان ہے. شراب کی ممانعت کے متعلق قرآن کا حکم بھی اسی قبیل سے. بہت سے لوگ ہیں نا آپ نے دیکھا ہوگا بحث کرتے عام طور پر کہ شراب کب حرام ہوئی, کبھی حلال تھی, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یعنی شراب جو ہے یہ فطری حرمتوں میں سے, نشے کی چیزیں یہ فطری حرمتوں میں سے ہیں, یہ دنیا ساری جانتی ہے کہ فطری حرمتوں سے ہیں. عربوں کے ہاں اس معاملے میں صورتحال بہت بگڑ چکی تھی. جیسے شراب کا بہت رواج اس وقت یورپی ممالک میں ہو گیا ہوا ہے یا عیسائی دنیا میں ہو گیا ہے, کم و بیش یہی صورت عربوں کے ہاں بھی ہو گئی ہوئی تھی. تو اب جب لوگ اتنے زیادہ اس چیز کے عادی ہو جائیں تو پھر کچھ دیر لگتی ہے کہ ان کی فطرت میں اس چیز کے بارے میں شناخت پیدا کی جائے. تو آپ دیکھیں پھر کیا ہوا ہے, یعنی قرآن مجید نے ایک خاص موقع کے اوپر لوگوں سے کہا کہ یہ تمہیں احساس نہیں ہوتا کہ تم شراب پی کے نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو. تو پہلے ان کو شناخت کا احساس دلایا, ایک چیز کے عادی ہو چکے ہوئے تھے لوگ. اس کے بعد پھر جب لوگوں نے بار بار کہا کہ نہیں کیا چھوڑ دیں کیا چھوڑ دیں, تو پھر قرآن نے ایک موقع کہا کہ انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان, یہ گندا شیطانی عمل ہے فجتنبوا. تو سوال یہ گندا شیطانی عمل جو ہے یہ پانچ ہجری تک جائز ہو سکتا ہے؟ یہ بیان ہے اس چیز کا کہ جس چیز کا اللہ کے ہاں کوئی ابہام نہیں تھا, بلکہ انسان کو روکنے کا عمل کب ہوا. تو یہ سب دعوت کی حکمت میں ہم بھی کرتے ہیں, کسی چیز کو موضوع نہیں بناتے ہیں خاص جگہ تک. یہ ایک غلاظت پر مبنی چیز ہے, اس سے اجتناب کرو, اسی طرح کا حکم ہے. لوگوں نے جب زمانہ نزول قرآن میں اس سے متعلق بعض فوائد کے پیش نظر بار بار پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا گناہ ان فوائد سے زیادہ ہے. اچھا, عربوں کے یہاں مسئلہ یہ بھی تھا, اس پر میں نے ایک اور مقام پہ بڑی تفصیل کے ساتھ بحث بھی کی ہے, کہ ان کے یہاں شراب جوا اس کے ساتھ کچھ نیکیاں وابستہ ہو گئی ہوئی تھی. یعنی ان کے جو بڑے بڑے لوگ تھے یہ عام طور پر شراب پی کر اور قحط کے موسم میں جوا کھیلتے تھے, اور اس میں گوشت جوئے میں جیت جیت کے غریبوں میں بانٹتے تھے. ہمارے یہاں بھی ہوتا نا یہ, یعنی کسی رقاصہ کو بلا لیا جاتا ہے کہ تم لوگوں کا اخلاق خراب کرو, پھر اس سے پیسے لیتے ہیں, اس سے پھر کوئی ہسپتال بنا دیتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے عام طور پر. اللہ تعالیٰ نے جب یہ سوال زیر بحث آیا تو اس پہ تبصرہ کیا اور یہ کہا کہ یہ جو جوا اور شراب ہے, اگرچہ اس وقت ایک فائدہ نظر آ رہا ہے نا, اس کے نتیجے میں غریبوں کی مدد ہو رہی ہے, لیکن فرمایا کہ نہیں, اس کا گناہ فائدے سے زیادہ ہے. تو تقابل اس کا نہیں کیا کہ نقصان فائدے سے زیادہ ہے, اس لیے کہ نقصان جو ہے صحت کے لیے مضر ہے. یہ مذہب کا موضوع نہیں ہے, یہ ڈاکٹر کا کام ہے بتانا آپ کو, ماہرین طب کا کام ہے, یہ نہیں مذہب کا موضوع. مذہب کا موضوع یہ کہ اس نے اخلاقی خرابی کیا ہے. تو اسی وجہ دیکھیے کتنے خوبصورت الفاظ استعمال کیا ہے کہ تم اس کا فائدہ دیکھ رہے ہو, اس کے فائدے سے اس کا گناہ زیادہ ہے. یہ نہیں کہا اس کے فائدے سے اس کا نقصان زیادہ ہے, یہ نہیں فرمایا. تو تقابل اصل میں جس چیز کے بارے میں کیا ہو, یہ کہ اخلاقی خرابی ہے شراب پینے میں اور جوا کھیلنے میں. بار بار پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا گناہ ان فوائد سے زیادہ ہے. پھر سورہ مائدہ میں پوری صراحت کے ساتھ یہ حقیقت واضح کر دی کہ یہ شیطان کی نجاست ہے جس سے ہر صاحب ایمان کو بچنا چاہیے. چنانچہ یہ سورہ مائدہ کی آیت 90 ہے, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. ایمان والوں, یہ شراب اور جوا اور تھان اور قسمت کے تیر سب گندے شیطانی کام ہیں, اس لیے ان سے الگ رہو تاکہ تم فلا پاؤ. تو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے جب بار بار لوگوں نے پوچھا تو بتا دیا کہ یہ کوئی مبہم بات تھی, ایک گندے شیطانی کام کے بارے میں بار بار پوچھ رہے ہو تو ہم بتا دیتے ہیں تم کو کہ اس سے بچنا چاہیے آدمی کو. تو یہ بھی اسی طرح کی چیز ہے, یہ سب بیان فطرتی ہے. یعنی قرآن مجید میں بھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتوں میں بھی یہ اسی فطرت کا بیان ہے, جس کو کسی موقع پر اگر کسی کے ذہن میں ابہام ہوا ہے, مثال کے طور پر اگر کسی پیغمبر کی بعثت یا ہمارے مشرق بعید کے علاقوں میں ہو جاتی یا چین اور اس طرح کے ممالک میں ہو جاتی تو پتہ نہیں کتنی چیزوں کے بارے میں بتانا پڑتا کہ رجس من عمل الشیطان. اس لیے کہ وہ بہت سی ایسی چیزیں جن سے ہم سخت کراہت محسوس کرتے ہیں, وہ کھانے کی عادی ہو چکے ہیں. اور بعض موقعوں کے اوپر تو واقعہ یہ ہے کہ حیرت ہو جاتی ہے کہ کیسے انسان یہاں تک بھی پہنچ سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جس میں وہ ایک زندہ بندر کا بھیجا کھاتے ہیں, یعنی ایک تو بندر, پھر اس کا بھیجا, پھر زندہ, استغفر اللہ, سوچا ہی جا سکتا ہے. لیکن ایسی رغبت سے میں نے کھاتے ہوئے دیکھا ہے کہ حیران ہو گیا میں بالکل. آپ دیکھیں کبھی نیشنل جیوگرافک میں اس کی فلم دکھاتے ہیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کیا ہو رہا ہے, لیکن انسان کھاتا ہے. یہ سب بیان فطرت ہی ہے, اس میں شبہ نہیں کہ انسان کی یہ فطرت کبھی کبھی مسخ ہو جاتی ہے. یہ اس مسخ شدہ فطرت ہی کا نمونہ ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے. لیکن دنیا میں انسانوں کی عادات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ ان کی ایک بڑی تعداد اس معاملے میں بالعموم غلطی نہیں کرتی, یعنی عام طور پر انسان اس معاملے میں ٹھیک ہی ہوتے ہیں. چنانچہ شریعت نے اس طرح کی کسی چیز کو اپنا موضوع نہیں بنایا, یعنی شریعت نے یہ کیا کہ ایک عام رہنمائی ان چیزوں کے, جن چیزوں کی حرمت, جن چیزوں کی نجاست, جن چیزوں کی خرابی بتانے کے لیے کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے, انسانی بنیادوں پر بتائی جا سکتی ہے, سمجھائی جا سکتی ہے, یا انسان خود ہی سمجھ لیتا ہے, اس کو شریعت نے موضوع نہیں بنایا. اصول بتا دیا آپ کو. یعنی یہ نہیں بتایا کہ بالو براز کھانا پیشاب کا کھانا کھانا منع ہے, یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ وہ چیز ہے کہ انسان خود ہی سمجھ لیتا ہے, اور اگر کسی مرارجی ڈیسائی صاحب سے واسطہ پڑ جائے تھوڑی گفتگو کر کے سمجھایا جا سکتا ہے, لیکن یہ کہ اس کے لیے کوئی الہامی چیز آنا ضروری نہیں ہے, یہ فطرت کا عمومی بیان ہے اور سمجھ لیتا ہے. اب شریعت نے موضوع کس چیز کو بنایا ہے؟ اس باب میں شریعت کا موضوع صرف وہ جانور, صرف وہ جانور اور ان کے متعلقات ہیں جن کی حرمت و حلت کا فیصلہ تنہا عقل و فطرت کی رہنمائی میں کر لینا انسان کے لیے ممکن نہ تھا. یعنی اتنے بہت سے جانور ہیں, شیر, چیتے, گد, عقاب, اس میں آسانی سے بات لوگ سمجھ رہے تھے. کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جس میں سوال ایسا پیدا ہوتا ہے کہ جس کے جواب میں بڑا جھگڑا ہو جاتا, یعنی بڑا مشکل تھا اس میں کہ انسان اس کو خود سمجھ لے. تو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ شریعت صرف ان معاملات میں مداخلت کرتی ہے جو اسی نوعیت کے ہوتے ہیں, یعنی انسان کے بڑی غلطی کھانے کا امکان ہوتا ہے, بس وہاں اللہ تعالیٰ پھر رہنمائی کرتے ہیں. اس بات میں شریعت کا موضوع صرف وہ جانور ان کے متعلقات ہیں جن کی حلت و حرمت کا فیصلہ تنہا عقل و فطرت کی رہنمائی میں کر لینا انسانوں کے لیے ممکن نہ تھا. اب دیکھیے وہ کیا ہے. سور انعام کی قسم کے باہم میں سے ہے. سور کے بارے میں اگر آپ نے کچھ مطالعہ کیا ہو تو یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ درندہ نہیں ہے, یہ بھیڑ بکری کی اسپیشیز میں سے, انعام کی قسم کے باہم میں سے, یعنی انہی جانوروں کی قسم میں سے ہے جو حلال ہے, یہ درندہ نہیں ہے. سور انعام کی قسم کے باہم میں سے ہے, لیکن وہ درندوں کی طرح گوشت بھی کھاتا ہے, یعنی اس کے اندر یہ دونوں چیزیں جمع ہو گئی ہیں, گوشت بھی کھاتا ہے. جنگلی سور پالتو اب کرنے کے بعد کچھ فرق پڑ جاتا ہے اس میں, لیکن گوشت بھی کھاتا ہے. اب یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ سور کو دیکھیں کبھی تو یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر آپ اس کے اوپر تحقیقی نظر ڈالیں گے تو بھیڑ ہے, اگر آپ اس کی صورت دیکھیں, اس کا کھانا دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ درندہ ہے. تو اس میں بحث ہو گئی, یعنی یہ بحث ہو جائے گی اب کہ کیا کیا جائے, اس کو اس کی اسپیشیز کے لحاظ سے دیکھا جائے تو طیب ہو جائے گا, اس کے عادات و خصائل اور اس کی صورت شکل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو خبیث ہو جائے گا, فیصلہ کیسے کیا جائے. یہ مسئلہ ہے جو دنیا کے سارے جانوروں میں صرف سور کے بارے میں پیدا ہوتا ہے, یعنی یہ نازک مسئلہ ہے جو پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا کیا جائے. تو سور انعام کی قسم کے باہم میں سے ہے, لیکن وہ درندوں کی طرح گوشت بھی کھاتا ہے, پھر اسے کیا کھانے کا جانور سمجھا جائے یا نہ کھانے کا, یہ ایک سوال ہے, ایک بڑا سوال. جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جانور پیدا کیے ہیں ان میں درندے الگ ہیں اور کھانے کے جانور الگ ہیں. بھیڑ بکری کے بارے میں کبھی یہ سوال نہیں پیدا ہوتا, اسی طرح شیر چیتے کے بارے میں بھی کوئی بھام نہیں پیدا ہوتا, یہ درمیان میں کھڑا ہے, اس کا کیا کیا جائے, یہ ایک سوال. یہ اس کا جواب جو ہے, یہ اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے کہ ہمارے پاس شریعت نہ ہوتی تو پھر بہت مشکل تھا, یعنی بڑا مشکل تھا, اس پہ بحث ہو جانی تھی بڑی. وہ جانور جنہیں ہم ذبح کر کے کھاتے ہیں, یعنی بکری ہے, حلال جانور ہے, ہم اس کو ذبح کر کے کھاتے ہیں, ہمیشہ سے حلال ہے, اگر تزکیے کے بغیر مر جائیں تو ان کا کیا حکم ہے؟ تو جانور حلال ہے, ذبح کیا, کھا لیا, اللہ تعالی کی لائی ہوئی تبھی موت سے مر گیا, کام تو ایک ہی ہوا ہے نا, یعنی کوئی فرق تو نہیں. بحث ہو سکتی ہے نا اس میں کہ بھائی میں نے چھری چلائی اور بکری مر گئی, اور تبھی موت آئی بکری مر گئی, کیا فرق ہے اس میں دونوں میں؟ جانور ہے, حلال جانور تھا. اب اس میں بحث ہو جائے گی کہ حلال جانور, ابھی تھوڑی دیر کے لیے دیکھیے آپ شریعت کا جو علم آپ کو حاصل ہو گیا اس کو چھوڑ دیجئے ایک طرف, انسان شریعت کے علم کے بغیر کھڑا ہے. تو یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے, وہ جانور جنہیں ہم ذبح کر کے کھاتے ہیں اگر تزکیے کے بغیر, تزکیے سمجھتے ہیں نا, یعنی جانور کو جو شریعت میں بتایا گیا ہے طریقہ ذبح کرنے کا, اس پر ذبح کرنے کو تزکیے کہتے ہیں, یہ زال کے ساتھ ہوتا ہے, اگر تزکیے کے بغیر مر جائیں تو ان کا حکم کیا ہونا چاہیے؟ دوسرا سوال, انہی جانوروں کا خون کیا ان کے بال و براز کی طرح نجس ہے یا اسے حلال و طیب قرار دیا جائے گا؟ یعنی جانور حلال تھا, جانور حلال تھا, تو جانور حلال تھا تو پھر اس کا خون جو ہے, آپ دیکھتے ہیں نا کہ خون تو بوٹیوں کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے, تو خون اگر کوئی آدمی کہے کہ بھائی حلال جانور ہے, بکری ہے, اللہ نے اس کو حلال کیا, اونٹ حلال کیا, تو اس کی بوٹیاں اور ہڈیاں ساری چیزیں تم لوگوں نے جائز قرار دے دی ہیں, یہ خون کو کیا حرج ہے, اس کا بھی پیالہ بھر کے پی لیتے ہیں. تو یہ, اور یہ آج آپ کو یہ سوال عجیب سا لگ رہا ہوگا, لیکن جب انسان شکار کی زندگی سے اس نے ابتدا کی ہے تو یہ کوئی بعید نہیں تھا اس کے لیے کہ وہ یہ سوال کرے. تو یہ تیسرا سوال ہے. اچھا, یہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کر دیا جائے تو کیا پھر بھی حلال ہی رہیں گے؟ یعنی جانور حلال ہے, ذبح خدا کا نام لیے بغیر کر دیا گیا. اب یہ اکلی بحث پیدا ہوئی, کیا ہوا ہے اس کو؟ یعنی وہی کام ہو گیا, وہی ایک آدمی نے خدا کا نام لے کیا, وہی خدا کا نام لیے کے بغیر کر دیا. یہ چار سوالات ہیں جو اصل میں تمام جتنے بھی جانور ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں پیدا ہو سکتے تھے, اور ان کا جواب آسان نہیں تھا. ان سوالوں کا کوئی واضح اور قطعی جواب چونکہ انسان کے لیے دینا مشکل تھا, یعنی ان کا کوئی واضح جواب دینے میں بڑی بحث ہو جاتی, بڑی مشکلات ہو جاتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے اسے بتایا, چنانچہ اب شریعت کی ضرورت پڑی, اب اللہ کی رہنمائی کی ضرورت پڑی. یہ چار سوال جو ہیں, یہ سوالات جو ہیں, یہ مسئلہ بن گئے لوگوں کے لیے. تو اب اس اللہ تعالیٰ نے پھر پیغمبروں کے ذریعے سے بتایا کہ سور, خون, مردار اور خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیے گئے جانور بھی کھانے کے لیے پاک نہیں. یعنی اب اس کا جواب یہی بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی حرج نہیں, یہ بھی جواب ہو سکتا تھا کہ ناپاک ہے. کیونکہ یہ دونوں معاملات بڑی بحث کا باعث بن جاتے تو اللہ نے فیصلہ کر دیا. آپ یوں سمجھیں کہ ایک نزاع انسانی سطح پر پیدا ہوئی اور اس نزاع کا فیصلہ آسمان سے آ گیا کہ یہ چاروں چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پاکیزہ نہیں. جی,
گوشت خوری
زندگی کی علامت.
تو اس طرح بہت سارے مثلا مرغیاں ہیں, وہ بھی گوشت بڑی رغبت سے کھاتے ہیں.
اصل میں گوشت خور نہیں ہے, مرغیاں بنیادی طور پر گوشت خور نہیں ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ بنیادی طور پر گوشت خور جانور کھا لیتی. اور پرندوں میں بہرحال نہ ان کے اندر, مرغی کو آپ عقاب نہیں کہہ سکتے, یہ صورتحال ہے.
لیکن مچھلی ہے, مچھلیوں میں تو ہے نا کہ وہ تمام مچھلیاں آپ کھا سکتے ہیں. اب مچھلیوں میں بہت ساری ایسی ہیں جو جن کی ساری زندگی کا دار و مدار
درندہ مچھلی ہے, شارک مچھلی. اسی وجہ سے دیکھیے نا, بہت سے ہمارے علماء فقہا جائیں اس کو درندہ مچھلی مانتے ہیں. یعنی درندگی جو ہے, اصل میں سور صرف یہی نہیں کہ گوشت کھا لیتا ہے, نہیں, وہ گوشت جس طریقے سے درندے کھاتے ہیں اسی طرح سے اپنی کچلی سے گوشت کھانے والا جانور ہے. یعنی یہ نوعیت ہے اس کی. گوشت تو ہم بھی کھاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے اسے بتایا. آپ دیکھیے نا کہ ہم گوشت بناتے ہیں, پکاتے ہیں, پکا کے گوشت کھا لیتے ہیں, اسی کو بمبوڑ کے کھانا شروع کر دیں تو پھر آپ کہیں گے نا یہ تو انسان تو نہیں, درندہ ہو گئے. یعنی فوری طور پر صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے اسے بتایا کہ سور, خون, مردار اور خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیے گئے جانور بھی کھانے کے لیے پاک نہیں ہے. تو یہ چار باتیں اللہ تعالیٰ نے چاروں سوالوں کے جواب میں بتا دی کہ سور جو ہے یہ اگرچہ بکری کی سپیشیز سے ہے, بھیڑ کی, لیکن یہ اس کے اندر درندگی بھی پائی جاتی ہے, تو درندگی کا عنصر غالب ہے گویا, اس لیے اس کو ممنوع کر دیا. پھر یہ کہا کہ جو بھی جانور تمہارے لیے حلال کیے گئے ان کا خون جو ہے, آپ یہ دیکھیں یہاں بھی وہی چیز ہے, یعنی بنیادی چیز وہی کام کر رہی ہے کہ خود خون پینا بھی ایک درندگی کی علامت ہے, تو اس کو بھی کہا کہ ممنوع ہے. اچھا, پھر مر جائے کوئی جانور, یعنی حلال جانور جو ہے ذبح نہیں ہوا, مر گیا, مردار ہو گیا, تو اس کو بھی کہا کہ یہ نہیں, پاکیزہ نہیں رہا, پاک نہیں ہوا. کیوں پاک نہیں رہا؟ اس لیے کہ اس کا خون بہنے کا عمل نہیں ہوا, یعنی وہی جو درندگی کی ایک علامت اس کے اندر موجود ہے وہ اندر رہ گئی, وہ نہیں ہوا. تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا تزکیہ, جانور کا خون بہ جائے بس, پوری طرح پاک ہو جاتا ہے. آپ یوں سمجھیں کہ یہ غلاظت تھی جو نکال دی گئی. تو مردار, خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور بھی کھانے کے لیے پاک نہیں ہے, اور انسان کو ان سے پرہیز کرنا چاہیے. اس معاملے میں شریعت کا موضوع اصلا یہ چار ہی چیزیں ہیں. یعنی شریعت کیوں آئی؟ اس لیے نہیں آئی کہ آپ کو یہ بتائے کہ صرف یہ چار چیزیں حرام ہیں, یہ بتانے کے لیے آئی کہ جن چیزوں کو تم غلط سمجھتے ہو تو غلط ہے ہی, ان چار کے بارے میں مسئلہ تھا تو یہ چار ممنوع ہیں. یعنی یہ بتانے کے لیے آئی. قرآن نے بعض جگہ کل اجدو فیما اوہیا الیہ اور بعض جگہ انما کے الفاظ میں پورے حصر کے ساتھ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی چار چیزیں حرام قرار دی ہیں. چنانچہ قرآن نے الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں, مثلا یہودیوں نے بحث کی تو کہا کہ کل اجدو فیما اوہیا الیہ, ان سے کہہ دو کہ مجھ پر جو وحی کی گئی ہے اس میں تو میں بس یہی چار چیزیں حرام پاتا ہوں. یا ایک اور مقام پر بیان کیا تو فرمایا کہ انما صرف یہی چیزیں حرام ہیں. تو اس صرف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حرام صرف یہی چیزیں ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں جن چیزوں کی ممانعت آئی ہے وہ صرف چار ہی, یعنی دین میں جس کو موضوع بنایا گیا وہ چار ہی ہیں, باقی فطرت کی حرمتیں ہیں, فطرت کے ممنوعات ہیں وہ تم جانتے ہو بڑی اچھی طرح, یہ مطلب ہے اس کا. اب ہم نے یہ تمہید ہم نے پڑھ لی, یعنی کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں اصول کیا ہے کہ پاکیزہ چیزیں سب حلال ہیں, خبائث سب حرام ہیں. پاکیزگی اور خباثت کھانے پینے کی چیزوں میں کہاں کہاں پائی جاتی ہے, عام طور پر انسانی فطرت اس میں ٹھیک ہی فیصلہ کرتی ہے. اس میں یہ چار سوالات پیدا ہوتے تھے, نازک سوالات, ان میں فیصلہ کرنا مشکل کام تھا. نعیم بلوچ سے بحث شروع کر دیتے, کرتے تو کلاس نہیں ہو سکتی تھی. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت نازل کر کے اس کا فیصلہ فرما دیا کہ یہ چار چیزیں اسی ذیل کی. اب ہم ان آیتوں کو لیں گے جن میں یہ باتیں بیان ہوئی ہیں, اور پھر دیکھیں کیسے قرآن مجید اس کی وضاحت کر رہا ہے. اس میں دو چیزیں آپ دیکھیں گے, اس میں قرآن مجید میں شریعت بھی بیان ہوئی ہے, اور پھر قرآن مجید نے چونکہ کھانے پینے کا معاملہ بہت عام معاملہ ہے نا, تو کچھ فقہی سوالات کے جواب بھی دیے جو اس میں پیدا. اس سے آپ یہ بھی اندازہ کریں گے کہ قرآن میں بھی دونوں چیزیں ہوتی ہیں, شریعت بھی ہوتی ہے فقہ بھی ہوتی ہے. شریعت یعنی وہ قانون جو اللہ نے دیا, فقہ جو اس سے ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے, مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے, تو آپ کا عالم جواب دیتا ہے. قرآن نازل ہو رہا تھا تو اللہ جواب دیتا تھا, تو یہ فقہ الہی بھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جوابات میں. آپ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے دیے. تو پہلے جی
سر, یہ جو چوتھی سچویشن ہے کہ خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیے گئے جانور بھی کھانے کے لیے پاک نہیں, سر جو ویسٹ ہے وہاں پر جو گوشت ملتا ہے وہ اس پہ خدا کا نام تو نہیں لیا جاتا, لیکن اس پہ کسی اور کا نام بھی نہیں لیا جاتا.
آگے چلیے دیکھیے, اب یہ قرآن اب بدلات کر رہا ہے نا, ابھی تو ہم نے اصول بیان کیا, اس مسئلے کو وہ بیان کرے گا, فقہ آئے گی اس میں, اللہ میں جواب دیا اس کا.
بات ہے کہ جو جوز کرتے ہیں ذبح, اس پہ تو وہ اللہ کا نام لیتے ہیں,
بالکل حلال ہے, ان کے بارے میں تو کوئی بحث ہی نہیں پیدا ہوتی. یہود کا کھانا جو ہے وہ بالکل حلال ہے, جس وقت چائے کھائے, وہ ہمارے لوگوں کی نسبت زیادہ پختہ طریقے سے شریعت پر کاربند ہوتے ہیں. تو سورہ انعام کی آیت جو ہے اس میں شریعت بیان ہوئی ہے, فرمایا قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس و فسقا احل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم. کہہ دو میں تو اس وحی میں جو میری طرف آئی ہے کسی کھانے والے پر کوئی چیز جسے وہ کھاتا ہے حرام نہیں پاتا, سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون یا سور کا گوشت, اس لیے کہ یہ سب ناپاک ہیں, یا اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام کا ذبیح. یعنی ایک بیان کیا ہے کہ اس کے اندر ناپاکی ہے, اور ایک بیان کیا ہے کہ اس کو باہر سے ناپاکی لاحق ہو جاتی ہے. اندر کی ناپاکی کے لیے رجس کا لفظ استعمال کیا, باہر کی ناپاکی کے لیے فسق کا لفظ استعمال کیا. اندر کی ناپاکی ہے سور میں, خون میں, مردار میں, باہر کی ناپاکی کیا ہے, اللہ کے نام کے بغیر ذبح کر دیا گیا, یعنی وہ اس کو کچھ نہیں ہوا سوائے اس کے کہ ایک عقیدے کی ناپاکی اس کو حاصل ہو گئی ہے. تو ایک کو رزق کا, دوسرے کو فسق کا. اس پر بھی جو مجبور ہو جائے اس طرح کے, نہ چاہنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا, تو اس پر کوئی گناہ نہیں. یعنی اب استثناء بیان کیا اس میں کہ آدمی مجبور ہو گیا ہے, کوئی کھانے کی چیز اس کو میسر نہیں ہے, جان پر بنائی ہے, اس مجبوری کی حالت میں وہ دو شرطوں کے ساتھ جائز کیا ہے. ایک تو یہ کہ چاہنے والا نہیں بن گیا, یعنی یہ صرف اپنی جان ہی بچانے کے لیے اس وقت کھا رہا ہے, یہ نہیں کہ اس میں خواہش پیدا ہو گئی ہے, موقع مل گیا ہے, مجبوری ہے. چاہنے والا نہ حد سے بڑھنے والا. حد سے بڑھنے والا کا مطلب کیا ہے کہ جتنی ضرورت ہے اس نے اتنی پوری کی ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ میرے پروردگار کی طرف سے ایک ناجائز چیز ہے اور اس نے میرے پورے وجود پر جا کے اثر انداز ہونا ہے. تو اگر میں اپنی جان بچانے کے لیے کھانے پہ مجبور ہو گیا ہوں تو نہ حد سے مجھے بڑھنا نہ چاہنے والا. تو فرمایا کہ اس میں کوئی گناہ نہیں, اس لیے کہ اللہ یقیناً بخشنے والا ہے, وہ سراسر رحمت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ایسی سختی نہیں کرتے کہ جس میں انسان کے لیے اس نوعیت کی مشکل پیدا ہو جائے. یہ سورہ انعام ہے. یہی حکم الفاظ کے معمولی تغیر کے ساتھ معمولی تبدیلی الفاظ کی ہے. بقرہ کی آیات 173 174 اور نحل کی آیت 115 میں بھی بیان ہوا ہے. یعنی بالکل یہی الفاظ ہیں, ذرا سے تبدیلی کے ساتھ اس میں دہرایا اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو. بحث ہو رہی ہے نا تو دو تین موقعوں کے اوپر یہ آ گیا. پھر سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بعض پہلوؤں کی وضاحت فرمائی ہے. یعنی اب سورہ مائدہ قرآن مجید میں شریعت کے بیان کی آخری سورہ ہے, تو سورہ مائدہ میں جا کر تو اللہ نے چونکہ عہد لیا ہے ہم سے شریعت پر, تو بعض ایسے فقہی سوالات وہاں زیر بحث آ گئے ہیں جس میں کچھ زیادہ تفصیل ہوئی ہے بہت سی باتوں کی. تو یہ گویا حرام حلال چیزوں کا جو مضمون ہے وہ ان مقامات پر زیر بحث آیا ہے. اب ہم ان میں سے ایک ایک چیز کو لیتے ہیں. آیت اوپر سامنے رکھیے, اب دیکھیے ہم اس کی تشریح کرتے جائیں گے. فرمایا ہے کہ اللہ یکون میتا, پہلے کیا فرمایا؟ مردار. اس میں پہلی چیز میتا ہے, مردار. یعنی پہلی چیز کیا حرام قرار دی اللہ تعالیٰ نے؟ مردار. جانور جائز تھا, حلال تھا, ذبح نہیں کیا, مر گیا تو وہ مردار ہو گیا. اب مردار کو حرام کر دیا. اس کے بارے میں یہ شبہ بعض ذہنوں میں پیدا ہو سکتا تھا کہ طبعی بہت سے مرے ہوئے اور ناگہانی حوادت سے مرے ہوئے جانور میں کیا کچھ فرق کیا جائے گا یا دونوں یکساں مردار قرار پائیں گے. اس میں ایک سوال پیدا ہو گیا, اور ایک سوال تو وہ تھا جس جو بنیادی سوال تھا کہ کیا تزکیے کے بغیر موت ہی آنی ہے نا, میری چھری سے آ گئی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی, فرق کیا ہے؟ بلکہ ایک مناظرہ اس معاملے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص کو جب یہ بتایا گیا تو اس نے کہا کمال ہے, میں ماروں تو حلال, اللہ مارے تو حرام. تو یہ آدمی منطق کی بحث کرنے پہ آ جاتا ہے. تو میتا کے بارے میں وہ بات جب ہو گئی کہ یہ حرام ہے تو ایک سوال اور پیدا ہوا, وہ یہ ہے کہ ایک تو ہے یہ ناگہانی موت آئی, کوئی سبب پیدا ہوا, مر گیا. ایک چیز یہ ہے کہ کوئی حادثہ ہو گیا. ناگہانی حوادث سے مرے ہوئے جانور میں یہ سوال پیدا ہو, فرق کیا جائے گا؟ اب دیکھیں ناگہانی حوادث کی کیا قسمیں ہو سکتی ہیں, اس میں واقعی یہ سوال پیدا ہوتا ہے. قرآن نے جواب دیا کہ دونوں کا حکم ایک ہی ہے. یعنی قرآن کا جواب یہ ہے کہ نہیں, دونوں صورتوں میں حرام ہی ہوگا. اسی طرح کسی درندے کا پھاڑا ہوا جانور بھی مردار ہے, الا یہ کہ اسے زندہ پا کر ذبح کر لیا گیا ہو. یعنی کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ ہے اس میں سے خون کا بہ نکلنا, اصل چیز تو وہ ہے نا جس کی وجہ سے اس کی حرمت ہے. تو اس وجہ سے ناگہانی حادثے میں مرا اور اس طرح خون نہیں بہا, اسی طریقے سے درندے نے پھاڑ کھایا تب بھی حرام ہی رہے گا. اچھا اب فرمائیے کہ کیا کہا اللہ تعالیٰ. فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ, یہ سورہ مائدہ ہے, والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوزۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم. سورہ مائدہ کی آیت ہے یہ. تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام ٹھہرایا گیا ہے. اس میں قرآن کی زبان کا ایک پہلو بھی دیکھ لیجئے. یعنی اس نے یہ نہیں کیا کہ آپ کے سوال کا جواب جو ہے صرف وہ دیا ہو, پہلے اس نے اپنی بات کہی تاکہ ایک بار پھر یاد دہانی ہو جائے کہ یہ ہے. اس کے بعد آگے اس میں سے ایک کی قسمیں لے کے اس کو عطف کر دیا. اب وہ قسمیں کیا ہیں؟ اور اسی کے تحت وہ جانور بھی. اب یہ اسی کے تحت جو ہے یہ مقدر ہے اس کے اندر, یعنی وہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں بلکہ مردار کی قسمیں ہیں. اسی کے تحت وہ جانور بھی, یعنی ایک تو ہے کہ مرا موت آنے سے, ایک یہ ہے کہ گلے میں رسی پھنس گئی, گلا گٹ گیا, مر گیا. فرمایا یہ بھی مرداری, چوٹ سے مرا ہو. جانور گر گیا, آپ لے جا رہے تھے, سیڑھی سے گر گیا, چھت سے گر گیا, مر گیا. فرمایا یہ بھی مرداری ہے. اوپر سے گر کر مرا ہو, جو سینگ لگ کر مرا ہو. جانور جانور کو بعض اوقات سینگ مار دیتے ہیں, ایسی جگہ لگ جاتا ہے جانور مر جاتا ہے. تو جسے کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر سے باہر کر لیا. یعنی یہ ساری صورتیں جو ہیں ان سب میں جانور حرام ہو جائے گا. تو ایک یہ فقہی سوال کا جواب دیا کہ جانور مردار جو ہے, مردار میں مردار کی یہ صورتیں بھی شامل ہیں ساری کی ساری. اس طرح بھی اگر مرے گا تو مردار ہی سمجھا جائے گا. ایک ہی صورت ہے اس کے پاک ہونے کی کہ آپ اس کا خون بہانے کا طریقہ تزکیہ کریں, پھر وہ جائز ہوگا. اب آگے دیکھیے ایک اور سوال پیدا ہو گیا. زندہ جانور کے جسم سے کوئی ٹکڑا اگر کاٹ لیا جائے, آپ زندہ اونٹ کھڑا ہے, آپ نے اس کی ران سے گوشت کاٹ لیا, اب ہے نا یہ سوال. زندہ جانور کے جسم سے کوئی ٹکڑا اگر کاٹ لیا جائے تو اس کا حکم بھی یہی ہونا چاہیے, اس لیے کہ اصل میں کچھ نہیں ہوا، یعنی اس گوشت کے اس ٹکڑے کے اوپر موت وارد ہو گئی، تزکیہ نہیں ہوا. اب وہ واقعت کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہ لوگ اونٹوں کے کوہان اور دمبوں کی چکتی کاٹ لیتے تھے، زندہ کی کوہان کاٹ کے پکا لیا. اب یہ دیکھیے نا، اگر بندر کے بیجے پر آپ کو کوئی تعجب ہو رہا تو یہ بھی کم نہیں ہے. وہ مشہور واقعہ جو ہے وہ یہی ہے، حضرت حمزہ کا شراب کی مجلس میں کسی لونڈی کا گانا سنتے ہوئے اس نے کوئی شیر ویر پڑھ دیے مدینے میں، یہ جنگ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے. تو اس نے کہا کہ ذرا کوئی ہوتا تو میرے لیے کوہان اونٹ کا کاٹ لاتا. حضرت علی بیچارے کوئی دو چار اونٹنیاں لا رہے تھے، ویسے بھی غربت تھی بہت، ان کو کہے انہوں نے جا کے کاٹ لی، ان کی کوہان کاٹ کے پیش کر دی اس کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تھا وہاں پہ یعنی مدینہ میں لوگ اونٹوں کے کوہان اور دمبوں کی چپتی کاٹ لیتے تھے، اس پر آپ نے فرمایا ما قطع من البہیمۃ وہیا فیا میتا، زندہ جانور کے جسم سے ٹکڑا کاٹا جائے وہ مردار ہے. یعنی یہ بھی ایک سکی سوال کا جواب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے سمجھ میں آتی ہے بات، کیسا ہی ہونا چاہیے، اس کو مردہ ہی ماننا چاہیے. میتا کا لفظ ان احکام میں عرف و عادت کی رعایت سے استعمال ہوا ہے، یعنی میتا کا لفظ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں مردار. تو مردار کا کیا مطلب ہے، ایک یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے. اس میں شبہ نہیں کہ عربی زبان میں اس کا ایک لغوی مفہوم بھی ہے، یعنی مردار کا ایک مطلب ہے مرا ہوا، ہر مری ہوئی چیز مردار ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر مری ہوئی چیز کو ہم مردار نہیں کہتے، اردو میں بھی نہیں کہتے، عربی میں بھی نہیں کہتے. اب دیکھیے اس میں بھی ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ جب اس رعایت سے بولا جائے تو اردو کے لفظ مردار کی طرح اس کے معنی ہر مردہ چیز کے نہیں ہوتے. اس صورت میں ایک نوعیت کی تخصیص اس لفظ کے مفہوم میں پیدا ہو جاتی ہے، اور زبان کے اسالیب سے واقف کوئی شخص مثال کے طور پر مردہ ٹڈی اور مردہ مچھلی کو اس میں شامل نہیں سمجھتا. بھینس مری ہوئی پڑی ہو آپ کے مردار پڑا ہوا ہے، مچھلی مری ہوئی پڑی ہو آپ کبھی نہیں کہیں گے، لفظ نہیں بولیں گے آپ. یعنی عادت اور عرف تقاضا کرتا ہے اس کا کہ نہ بولا جائے یہ لفظ. عربی میں بھی ایسے ہی ہے. امام اللغہ زمخشری لکھتے ہیں، یعنی زمخشری نے اس چیز کو زبان کے لحاظ سے موضوع بنایا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ قصد ما یتفاهم الناس و یتعارفونه فی العادۃ الا ترى ان القائل اذا قال اكل فلان میتا لم يسبق الوهم الى السمك والجراد كما لو قال اكل دما لم يسبق للقبض والتحال ولاعتبار العادۃ والتعارف قالوا من حلف لا ياكل لحما فاكل سمكا لم يهنس وان اكل لحما في الحقيقه. دیکھیں کتنی اچھی بحث کی اس نے. کہتا ہے قرآن میں لفظ مہتا عرف و عادت کے اعتبار سے استعمال ہوا ہے، یعنی قرآن زبان میں ہے اور زبان نطق ہوتی ہے، منطق نہیں ہوتی. قرآن مجید جو ہے اس میں آپ زبان کے اسالیب پر فیصلہ کریں گے، اور زبان کے اسالیب جو ہے ان میں لفظ کے معنی منطق سے طے نہیں کیے جاتے، عرف و عادت سے طے کیے جاتے. کیا تم نہیں دیکھتے، اب انہوں نے کتنی اچھی مثالیں دی ہیں، کہتا ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب کوئی کہنے والا کہتا ہے فلاں نے مردار کھایا تو ہمارا خیال کبھی مچھلی اور ٹڈی کی طرف نہیں جاتا. یعنی کوئی آدمی کہے میں مردار کھا کے آیا ہوں تو کبھی نہیں جائے گا اس طرح. جس طرح اگر اس نے کہا ہوتا فلاں شخص نے خون کھا لیا تو ذہن کبھی جگر اور تلی کی طرف منتقل نہیں ہوتا، حالانکہ خون ہوتے ہیں، خون خون ہوتے ہیں، لیکن کوئی آدمی کہے میں نے خون کھا لیا، آپ کہیں کہ نہیں اس نے ہمیں جگر کھایا، تو ذہن نہیں منتقل ہوتا اس جانب. چنانچہ عرف و عادت ہی کی بنا پر فقہا نے کہا ہے کہ ایک آدمی نے قسم کھائی کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا. ایک بندے نے کہا کہ میں کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا، اب قسم کھا لی نا یہ، پھر اس نے مچھلی کھا لی تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ عرف عادت جو ہے وہ یہی کہتے ہیں. درحال کہ اس نے فی الحقیقت گوشت ہی کھایا ہے. میں نے بھی اس کی مثال دی تھی کہ آپ گھر آئے اور آپ کو بیوی بتائے کہ میں نے گوشت پکایا ہے تو کبھی ذہن مرغ کی طرف نہیں جاتا، ہمارا عرف یہی ہے. حالانکہ گوشت کتنے بجے واپسی ہے جناب؟